در عقل کی روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ خوف ہے، ویسا یہ خوف ہونا نہیں چاہیے. مثال کے طور پر انسان ڈرتا رہتا ہے میت سے، میت سے ڈرتا.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه.
برق فاتحة تمام ارواح المؤمنين والمؤمنات، ہمارے اپنے مرحومین بانیان درس کے مرحومین سورہ فاتحہ. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والارضين، باعث الانبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. صلوات على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ توحید، سورہ مبارکہ اخلاص، جس کو عنوان بنانے کے مقاصد کئی ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا مقصد یہ بھی ہے کہ بڑے بڑے سوروں کی، چونکہ انسان کو یعنی اکثر انسان کو حفظ نہیں رہتا ہے، آیتیں یاد نہیں رہتی ہے، اس لیے اس سے زیادہ بہتر وہی سورہ جو مسلسل پڑھی جاتی ہے اسی سورہ کے ذیل میں کچھ بیان کر کے شاید یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. سورہ قل ھو اللہ کے حوالے سے کل جو درس بیان ہوا وہ ہوا تھا، ہوا یعنی وہ. اس سورہ کا نام ہے سورہ اخلاص، خالص خدا کے بارے میں یہ سورہ نازل ہوا. خدا کے جتنے اسماء آپ کو اور ہمیں یاد ہے، ان میں سے اگر لفظ ہوا کے سوا کسی اور سے اگر آپ پکاریں گے تو خالص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، خالص نہیں ہے. مثلا خالص نہیں ہے کیا مطلب؟ اگر ہم خدا کو خالق کہیں گے تو خدا کے علاوہ خلق بھی ذہن میں آتا ہے جو خدا نہیں ہے. خالق یعنی خلق کرنے والا، تو خدا کی ذات کے ساتھ خلق بھی ذہن میں آتا ہے جو خدا نہیں ہے. یا خدا کو اگر ہم رازق کہتے ہیں تو خدا کے علاوہ رزق بھی ذہن میں آتا ہے جو خالص نہیں ہے. اسی طریقے سے خدا کو حی کہتے ہیں، یا خدا کو شفا دینے والا کہتے ہیں آپ، یہاں تک کہ لفظ اللہ کہتے ہیں، معبود بھی کہتے ہیں، اللہم بھی کہتے ہیں، تو ایک لحاظ سے اس لیے خالص نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ معبود کے اندر خدا کے علاوہ عبادت کا بھی تصور آتا ہے جو عبادت خدا نہیں ہے. خدا کی ذات فقط اور فقط ہر چیز سے منزہ اور مبرہ ہو کے جو انسان ذہن کے اندر اگر لانا چاہے تو وہ کیا ہے؟ ہوا یعنی وہ. لفظ ہوا خالص ذات کی طرف اشارہ ہے، لفظ ہوا خالص سے خالص تر ہے جو خدا کی طرف اشارہ ہے. مفاتی کے اندر خدا کے اسم اعظم کی تلاش کے اندر چار آیتیں دی ہے، صحائف کے اندر اسم اعظم ہے، اسم آیت الکرسی ہے، اور باقی تین آیات اور بھی ہے. اس آیت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر لفظ ہوا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، هو اللہ
یعنی هو السلام هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، باقی نام بعد میں ہے، ہوا لفظ اللہ تعالی پہلے اس کا ذکر ہوتا ہے. تو کل کے درس کے اندر اسی مطلب کی وضاحت کے لیے کچھ بیان آپ کے سامنے بیان کیا تھا. یہ ہوا عالم معبود سے مربوط ہے کہ ایک عالم ہے جس کا نام عالم معبود ہے، وہاں ذات الہی ہے اور بس، کسی کا گزر نہیں. اس کے بعد جو عالم ہے اس کا نام ہے عالم جبروت ہے، وہاں صفات الہی ہے اور بس، کسی کا گزر وہاں نہیں ہے. کیوں؟ جس طریقے سے خدا کی ذات لامحدود ہے، خدا کی صفات بھی لامحدود ہے. جس طریقے سے انسان خدا کی ذات کا تصور انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، خدا کی صفات کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. یہ دو عالم، اور تیسرا عالم عالم ملکوت ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنا کے کچھ مخلوقات کو خلق کیا. ان میں سے ایک نور ہے، ان مخلوقات میں سے ایک عقل ہے، ان مخلوقات میں سے ایک روح ہے جو مختلف مراحل میں اللہ نے خلق فرمایا. یہ عالم ملکوت عالم جبروت کے نزدیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کو ظاہر کرنا چاہا تو کچھ مخلوقات کو خلق فرمایا، اس میں سے ایک نور ہے، مجرد ہے، مادہ سے خالی ہے، اس کو خلق فرمائے. روح کو اللہ نے خلق فرمایا جس کے اندر کوئی مادہ نہیں ہے. عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلق فرمایا جو مادہ نہیں ہے. عالم ماہوت اور عالم جبروت کے بعد عالم ملکوت ہے جس کے اندر انسان کی روح ہے، انسان کی عقل ہے. اس کے بعد عالم عالم زر ہے، اس عالم زر کے اندر اللہ نے اسی روح کو ایک ذرے کی شکل میں خلق فرمایا اور ہم سے کچھ وعدے دیا گیا، جس کا نام عالم زر ہے، ارواح زر. یہاں تک تو عرض کیا تھا، اب اس کے بعد آج کا درس یہاں سے شروع ہوتا ہے اصل میں. اس کے بعد جب اس روح کو جو عالم زر کے اندر عالم جبروت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ملکوت میں خلق فرمایا اور اس کے بعد عالم زر میں اسے بٹھا دیا گیا، اس کے بعد اس روح کو چار مہینے کے بعد اس روح کو اس جسم کے اندر ڈال دیا گیا. کیوں؟ کمال دینے کے لیے، اس روح کے اندر مزید تقویت دینے کے لیے، اس کے اندر مزید چاند پیدا کرنے کے لیے. کس طریقے سے؟ بالکل اسی طریقے سے کہ اگر خدا سے پوچھا آ جائے کہ خدایا اس دانے گندم کو تو نے اس کور کے اندر، اس خوشاب کے اندر کیوں ڈالا ہے؟ جواب ملے گا، وہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ گندم اپنے کمال کو پہنچائے. خدایا موتی اتنی خوبصورت ہے، تو نے سمندر کے اندر، اس سرب کے اندر، اس کور کے اندر اس موتی کو کیوں رکھی ہے؟ جواب یہی ملے گا کہ موتی کو سرب کے اندر اس لیے رکھ دیا گیا ہے تاکہ موتی کے اندر مزید چمک پیدا ہو جائے، وہ اپنے عروج تک پہنچ جائے. اور جب یہ موتی اپنے عروج کے اوپر پہنچ جائے گی، جب اس کے اندر صحیح طریقے سے چمک پیدا ہو جائے گی، تو کیا کریں گے؟ چونکہ سرب مقصد نہیں ہے، کور مقصد نہیں ہے، بلکہ موتی مقصد ہے. لہذا جیسے ہی موتی کو کمال ملے گا، معراج ملے گی، صدف کو توڑ دیا جائے گا، موتی کو کسی بادشاہ کے سر کی زینت بنا دیا جائے گا، صدف کو پھینک دیا جائے گا، اس کے سر کو پھینک دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اصل مقصد موتی ہے. بالکل اسی طریقے سے جیسے دانے گندم سے اس کی گندگی کو الگ کر دیا جائے گا، بوسے کو الگ کر دیا جائے گا، جو اصل گندم ہو ہے جس کو ایک مخصوص مدت کے لیے اس کور کے اندر ڈال دیا گیا تھا تاکہ وہ گندم اپنے کمال تک پہنچے، تاکہ گندم کے اندر جو خصوصیات ہے اس کے اندر پیدا ہو جائے. جیسے ہی خصوصیات اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اس کے کور کو، اس کے اطراف میں جو بوسے ہیں اس کو جدا کر دیا جائے گا، وہ حیوان کے سامنے چھوڑ دیا جائے گا. جو اصل گندم ہے وہ انسان کھائے گا، انسان کو خون ملے گا، انسان چاند کے اوپر قدم رکھے گا، یہ دانے گندم کہے گا میرا بھی، میری مدد بھی تمہیں حاصل ہے، میری وجہ سے تو نے یہاں پہ قدم رکھا ہے. اگر بڑی کتاب لکھے گا، دانے گندم کہے گا میرا بھی اسی کے اندر حصہ ہے کہ میں نے تمہیں تمہاری مدد کی ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کو اس جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. اب یہ ایک علم ہے، الگ ہے، انسان کئی روح کا مالک ہے، روح نباتی ہے، روح حیوانی ہے، روح انسانی ہے. وہ تو شاید مشکل درس ہو جائے گا، اس کو رہنے دیتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک روح ہے، نباتات کی طرح، درخت کی طرح، سبزی کی طرح ایک روح ہے جس کی وجہ سے وہ بڑھتا ہے. ایک روح ہے حیوانی کا مالک ہے، اس روح حیوانی کی وجہ سے وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، خواہشات کی طرف چلا جاتا ہے. اور ایک روح ہے انسانی اور ملکوتی ہے جو اصل روح ہے. یہ جو اصل روح ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من روحی کہا ہے، خلقاً آخر کہا ہے، جو نعرہ بلند کیا ہے، وہاں کہا کیا ہے؟ کہ ہم نے مضغہ بنا دیا، ہم نے یہ بنا دیا، ہم نے یہ بنا دیا، اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس کو خلقاً آخر، اس کے بعد ہم نے ایک مزید تخلیق کی ہے، فتبارک اللہ احسن خالقین، اس خلق آخر کے لیے نعرہ بلند کر دیا ہے فتبارک اللہ احسن خالقین. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، میں اپنی روح کا ایک حصہ اسپیکر کے اندر ڈالوں گا تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جس روح کو اپنی طرف نسبت دی ہے وہ روح روح انسانی، اس کا سفر کچھ الگ سا ہے، انشاءاللہ درمیان میں بیان کروں گا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم آہستہ آہستہ بیان کرتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد اس روح کو اس بچے کے جسم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے، روح اس کے اندر موجود ہے لیکن کمال تک نہیں ہے، روح کے ساتھ اس کی ساتھ اس کا ساتھی ساتھ نہیں ہے، اس کا مددگار ساتھ نہیں ہے، لہذا روح بچے کے اندر موجود ہے لیکن روح اپنی کمال کو کب پہنچ جاتی ہے، جب اس کو اپنا ساتھی مل جاتا ہے. ساتھی کیا ہے، ساتھی یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے لیکن عقل لے کے پیدا نہیں ہوا ہے، عقل سے آ رہی ہے ابھی، روح لے کے آیا ہے لیکن عقل لے کے نہیں آیا ہے، پیدا ہو جاتا ہے. اور جب انسان کا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جب مخلوقات سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ دودھ کا محتاج نہیں ہے، وہ والدین کے سہارے کا محتاج نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور چیز انسان کو عطا کرتا ہے جس کا نام ہے عقل. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اعضاء و جوارح کو شکم مادر میں دیتا ہے سوائے عقل کے، جو بعد میں عطا کرتا ہے. اس عقل کی قدر و منزلت اور اس عقل کی قیمت آنکھ سے بھی زیادہ ہے، کان سے بھی زیادہ ہے. انسان کی دوسری نعمتیں جو اللہ نے شکم میں دی ہے، ان سے زیادہ قیمتی دولت کیا ہے، عقل کی دولت ہے. چل ضمن یہ حدیث دوبارہ آپ کے سامنے تکرار سنا دیتا ہوں. امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ فرماتے ہیں، خدایا تیرا شکر ہے کہ تمام اعضا شکم میں دیتا ہے سوائے عقل کی دولت کے، جو تو بعد میں دیتا ہے. عقل کی دولت خدا بعد عطا کرتا ہے. امام فرماتا ہے کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے تمام اعضا و جوارح کی نعمت دیتا ہے شکم میں، آنکھ کی دولت ہے، ہاتھ کی دولت، ہاتھ کی دولت، تمام نعمتیں دیتا ہے شکم میں سوائے عقل کے، جو بعد میں دیتا ہے. امام فرماتے اس لیے کہ اگر شکم مادر سے پیدا ہونے والا بچہ جس طریقے سے آنکھ لے کے آتا ہے، جیسا کان لے کے آتا ہے، جیسا ہاتھ لے کے آتا ہے، اسی طریقے سے اتنی بڑی عقل کو لے کے آتا، تو جن کثافتوں کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، جن نجاستوں کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے، جن مقامات سے وہ گزر کے آتا ہے، اسے دیکھ کے شرم سے مر ہی چکا ہوتا، وہ زندہ کبھی نہیں رہ سکتا. کہ جب تک انسان کثافتوں کے اندر موجود ہے، جب تک انسان نجاستوں کے درمیان موجود ہے، عقل کی دولت اسے عطا نہیں کرتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہے کہ ساری نعمتیں پہلے دیتا ہے، عقل کی دولت بعد میں دیتا ہے، اس لیے کہ اگر پیدا ہونے والا بچہ اتنی عقل لے کے آتا جیسا ہماری عقل ہے، تو اتنی عقل رکھنے والے بچے کو ماں دودھ پلانے میں شرم محسوس کرتی اور یہ بچہ دودھ پینے میں شرم محسوس کرتا. اور ظاہر ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور غذا یہ کھا بھی نہیں سکتا تھا. در نتیجہ اگر مرحلہ اول میں شرم کی وجہ سے نہیں مرتا، تو بھوک کی وجہ سے یقیناً مر چکا ہوتا، یہ آگے نہیں بڑھتا. تو یہ عقل کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کب دیتا ہے، جب ان چیزوں سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. جب ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے خدا کے سوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک نعمت عطا کرتا ہے جس کا نام عقل ہے. وہ جیسے ہی اس کو جب یہ عقل مل جاتی ہے، عقل کی دولت اسے میسر آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو آنکھ محدود جگہ تک دے سکتا تھا، اس عقل کی دولت کے ذریعے دنیا کے دوسرے کونے کو بھی دیکھ سکتا ہے. یہ کس کی وجہ سے ہوا، یہ عقل کی دولت جو بعد میں دی ہے اس کی وجہ سے ہوا، کہ اللہ نے جو آنکھ شکم مادر میں دی تھی اس سے محدود چیزیں دیکھ سکتا تھا. اب جو عقل کی دولت جو بعد میں دیتا ہے، اس کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے، مختلف چیزوں کے ذریعے، وہ دور کی چیزیں بھی دیکھ سکتا ہے. جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کام کی شکل میں شکم مادر میں اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے محدود چیز سن سکتا تھا، پھر اللہ اور عقل کی دولت دیتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کے دوسرے کونے سے وہ آواز سن سکتا ہے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہے پاؤں کی، اس سے وہ محدود زمین طے کر سکتا تھا، سفر طے کر سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کی دولت دیتا ہے جس کی وجہ سے سالوں بلکہ صدیوں کا سفر وہ چند گھنٹوں میں طے کر سکتا ہے. یہ عقل کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے. اب جب عقل کی دولت عطا فرماتا ہے، تو عقل کا کیا کام کیا ہے؟ عقل دو کام کرتی ہے، عقل تو ہزاروں کام کرتی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اس جو انسان کی عقل جو کام کرتی ہے، انسان کا ذہن جو کام کرتا ہے، اگر ایک مشین کی شکل میں لایا جائے تو شاید ایک ملک کافی نہ ہو، کئی ممالک ملا کے اتنا اتنی بڑی فیکٹری چاہیے تاکہ وہ کام کر سکے جو انسان کا ذہن کرتا ہے. دنیا کے اندر جتنی بجلی ہے وہ تمام بجلی اس پر صرف کر دیا جائے تو بھی شاید اتنا ذہن کام کرتا ہے وہ مشین اتنا کام نہ کر سکے. پھر اسے ٹھنڈا رکھنے کے لیے دنیا کے اندر جتنا پانی ہے اس کو بھی اس کے اوپر صرف کر دیا جائے تو اتنی بڑی مشین گیری جس کے اوپر دنیا کی تمام انرجی اس کے اوپر استعمال ہو جائے اور اس کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے دنیا کا تمام پانی استعمال ہو جائے تو جتنا وہ مشین کام کر سکتی ہے اس سے بھی زیادہ انسان کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے. اس سے بھی زیادہ انسان کا ذہن اس سے بھی زیادہ بڑا کام انجام دے رہا ہوتا ہے. انسان کی عقل اس سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے تو ایک الگ سے گفتگو. انسان کی عقل دو کام کرتی ہے. یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو اور ایک مطلب کی طرف جانا. ایک عقل کیا کرتی ہے؟ ایک شعور کام یہ کرتا ہے کہ ایک خوف کو کم کرتا ہے. جیسا ہی انسان کا شعور بڑھتا جاتا ہے ایک خوف کم ہوتا جاتا ہے اور جتنا یہ شعور بڑھتا جاتا ہے ایک خوف اس کے اوپر طاری ہوتا جاتا ہے. شاید دونوں ہمارے موضوع سے متعلق ہوں. علماء نے بیان کیا ہے کہ خوف کی تین قسمیں ہیں. ایک خوف خوف طبیعی ہے, اس خوف کا ہونا ضروری ہے, اگر یہ خوف نہیں ہے تو بیمار ہے. وہ خوف کیا ہے؟ کہ اگر کوئی حملہ کر رہا ہے اپنا آپ کو خوف کے اندر محسوس کرے گا, اپنی جان بچائے گا, یہ خوف ہونا چاہیے. انسان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. انسان بیماری کا خوف رکھتا ہے کہ بیمار ہو جاتا ہے کچھ چیزوں سے وہ ڈرتا ہے اور پرہیز کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خوف خوف ہے مطلوب ہے, یہ خوف خوف ہے طری ہے, یہ ہونا چاہیے. اگر سیلاب آتا ہے, کوئی حملہ کرتا ہے, جانور حملہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو بچاتا ہے, ڈر کا احساس کرتا ہے, یہ خوف ہونا چاہیے. یہ انسان کی طبیعت کے اندر موجود ہے. لیکن بہت سے ایسا خوف جو ہمارے اندر موجود ہے وہ خوف خوف مضموم ہے, مذمت والا خوف ہے. وہ انسان کے اندر عقل کی روشنی کم ہونے کی وجہ سے وہ خوف ہے. ویسا یہ خوف ہونا نہیں چاہیے. مثال کے طور پر انسان ڈرتا رہتا ہے میت سے, میت سے ڈرتا ہے, مردے سے ڈرتا ہے, قبرستان سے ڈرتا ہے, تاریکی سے ڈرتا ہے, جنات سے ڈرتا ہے. یہ سارا خوف خوف مضموم ہے. اس لیے خوف خوف مضموم ہے, قابل مذمت والا خوف ہے. یہ انسان کی عقل کو اپنے راستے کے اندر قوت وہم, قوت خیال اور ان قوتوں کی وجہ سے انسان کے ساتھ یہ خوف آتا ہے, وإلا یہ خوف ہونا نہیں چاہیے. یہ انسان کی عقل کے خلاف ہے یہ والا خوف, کہ انسان مردے سے ڈرے, انسان جنات سے ڈرے, انسان قبرستان سے ڈرے, انسان ظلمت سے ڈرے. کہ جب ایک جگہ پہ میں دن میں جا سکتا ہوں تو پھر رات میں جانے میں کیا حرج ہے, جگہ بھی وہی ہے, میں بھی وہی ہوں. یہ عقل کا فیصلہ ہے. یہ جو مر گیا ہے یہ آدمی اگر زندہ ہوتا ہے وہی ہمارا دوست ہے, زندہ نہیں ہوتا ہے تو یہ پتھر ہے اور یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کے اندر کتنے ایسے افراد ہیں جو ہزاروں کو مارتا ہے, ان میں سے کوئی بھی آدمی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ موت سے, مردے سے, یا ظلمت سے, یا جنات سے جو خوف ہے انسان کا, یہ خوف ہونا نہیں چاہیے. قوت خیال, قوت وہم, ان کا غلبہ انسان کے اوپر آتا ہے تو انسان کے اوپر یہ خوف طاری ہوتا ہے. انسان کی عقل کا ایک کام یہ بھی ہے کہ جتنا انسان کی عقل کی روشنی بڑھتی ہے اس کا خوف کم ہوتا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کے سوا کسی کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن جب جیسا ہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے جس طریقے سے میرا ماں باپ مہربان ہے, میرے بھائی بہن بھی مہربان ہیں, بھائی بہن کے پاس جانا شروع کرتا ہے, اس کے بعد اور جو قریبی رشتے دار اس کے پاس جاتے ہیں, پھر آہستہ کسی اور کے پاس جاتے ہیں کبھی, اور یہاں تک کہ جب اسکول کے اندر جاتا ہے بچہ چند دن تک روتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے روتا ہے کیونکہ اس کو خوف تھا یہاں کیا ہونے والا ہے اسے پتا نہیں ہے. کسی چیز کے بارے میں جب اسے پتا نہیں ہوتا ہے تو وہ ڈرتا ہے, اور جس دن پتا چلتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانے والا نہیں ہے تو پھر وہ خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کی عقل بڑھتی جاتی ہے تو یہ جو خوف ہے مضموم ہے, مذمت والا خوف ہے, انسان کی عقل کی روشنی اسے کم کرتا جاتا ہے. انسان کی عقل اسے کم کرتی ہے کہ پہلے صرف ماں باپ سے نہیں ڈرتے تھے, ابھی دوستوں سے بھی نہیں ڈرتے. پہلے صرف دوستوں سے نہیں ڈرتے تھے, ابھی اسکول کے بچوں سے بھی نہیں ڈرتے. پہلے بچوں سے بھی ڈرتے تھے, ابھی کالج کے بچوں سے بھی نہیں ڈرتے. پھر اس کے بعد معاشرے میں ہر ایک آدمی سے مل سکتا ہے. جتنا ہی اس کی عقل یہ فیصلہ کرتی جاتی ہے کہ یہ نقصان دینے والی نہیں ہے, اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے. لیکن جب جنات تک پہنچ جاتا ہے تو کیونکہ انسان نے جنات کو دیکھا نہیں ہے, جس طریقے سے انسان انسان سے ملتے ہیں, انسان جنات سے نہیں ملتے ہیں, اسی طریقے سے جب اس کی عقل کی روشنی نہیں پہنچتی ہے تو انسان اس سے خوف کا احساس کرتا ہے. انسان ڈرتا ہے اس چیز سے، تو انسان در حقیقت جنات نہیں ڈرتا، اپنے جہل سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ جنات نماز کیا کرنے والے ہیں۔ تو اس قسم کا جو خوف، جو اکثر جو خوف ہوتا ہے وہ خوف خوف مذموم ہے، مذمت والا خوف ہے، ایک خوف یہ ہے۔ دوسرا خوف جو ہمارے موضوع سے بالکل نزدیک ہے وہ خوف کیا ہے؟ وہ خوف یہ ہے کہ جب انسان اپنی اس عقل کی دولت کے ذریعے کائنات کو دیکھتے ہیں، یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا موجود ہے، اب وہ نکل جاتا ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا کون ہے، مجھے رزق دینے والا کون ہے، میرا خالق کون ہے، وہ بے اختیار حاجی کے بغیر اس وادی کے اندر چلا جاتا ہے عقل کی وجہ سے۔ انسان کی عقل فیصلہ کر ہی لیتی ہے کہ کوئی خالق ہونا چاہیے، کوئی رازق ہونا چاہیے، اسی کے مطابق وہ سفر شروع کرتا ہے۔ جب سفر کرتا ہے تو کوئی جا کے ستاروں کو اپنا رب مانتا ہے، کوئی جا کے گائے کو اپنا رب مانتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ سے کسی کو رب مانتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ انسان رب کی عقل رب کی تلاش میں نکل چکی۔ اب جب ہادی نہیں بھی ہے تو کسی کو خود کو خدا نے خود کو خدا بنانے، خود اپنے ذہن سے اپنی عقل سے کسی کو خدا بنا کے بھی اس کے سامنے جھکتا ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے کہ کوئی خالق مجھ سے بڑا ہونا چاہیے، اس کے سامنے مجھے جھکنا ہے۔ تو لہذا بندگی بھی انسان کی طبیعت کے اندر موجود ہے، خالق کا تصور بھی انسان کی طبیعت کے اندر موجود ہے۔ لہذا اصول دین جب شروع ہو جاتا ہے تو اصول دین کے اندر یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ اول یہ ہے کہ کوئی خدا ہے، دوسرا یہ ہے کہ خدا ایک ہے، نہیں، شروع اسی سے ہوتا ہے، اول توحید اللہ ایک ہے سے شروع ہوتا ہے، اللہ ہے سے شروع نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہے اللہ کا ہونا، کسی معبود کا ہونا، یہ انسان کی طبیعت انسان عقل کا متفقہ فیصلہ ہے، لہذا وہ فیصلہ دے دیتا ہے۔ تو تیزی سے آگے جانے کے لیے خالق کے تلاش کے اندر نکل جاتے ہیں، تو ہم جس راستے پر ہم ہیں ہم اسی طرح چل جاتے ہیں، تو ان کے اندر کچھ طبقات وجود میں آ جاتے ہیں۔ کچھ طبقہ ایسے ہوتے ہیں کہ کائنات کے نظام کو دیکھ کر، کائنات کے اندر پائے جانے والے واقعات کو دیکھ کر، نظام کو دیکھ کر ایک غیبی ذات کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، یعنی آثار کو دیکھ کر مؤثر کے وجود کا یقین پیدا کر لیتا ہے، اسی کو ہماری اصطلاح میں علماء کہا جاتا ہے۔ علماء کون ہے؟ آثار کو دیکھ کر مؤثر کا پتہ لگا دینا۔ کوئی مثال دوبارہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بیابان کے اندر پاؤں کے نشانات دیکھ کے کہتا ہے یہاں سے کوئی قافلہ گزر گیا ہے، یہ عالم کا کام ہے۔ دور سے دھواں دیکھ کر کہتا ہے کہ اس گھر کے اندر آگ موجود ہے، یہ ایک عالم کا کام ہے۔ کسی پتھر کے اوپر روشنی کو دیکھ کے فیصلہ دیتا ہے کہ کہیں منبع سے یہ روشنی آ رہی ہے، یہ عالم کا کام ہے۔ عالم اپنے علم سے کیا کرتا ہے؟ آثار کو دیکھ کر مؤثر کا اندازہ لگاتا ہے، آثار کو دیکھ کر مؤثر کے وجود کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اس کو علماء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی بات دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو پتا چلا یہاں سے کوئی قافلہ گزرا ہے، یہ تو پتا چلا یہاں دھواں ہے، لیکن دھواں جہاں سے نکلتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے اس کی گہرائی تک جانا ہے، اس کی حقیقت کو بھی، دھواں نکلتا کیوں ہے، آج کی خصوصیت کیوں ہے، کیا ہے، مزید گہرائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، یہ کیوں ہے، کس لیے ہے، اسی کو ہماری اصطلاح کے اندر حکما کہا جاتا ہے۔ حکما کیا کرتے ہیں؟ حکیم لوگ کیا کرتے ہیں؟ حکمت کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہے تو کیوں ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہے تو کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہے، کیا چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، کیا چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ مزید تحقیق کے لیے جب گہرائی کے اندر چلے جاتے ہیں، اسی کو ہمارے زبان میں حکما کہا جاتا ہے۔ تو عالم کا کام ہے جاننا، حکما کا کام یہ ہے کہ جاننے کے علاوہ گہرائی سے جاننا کہ یوں کس طرح ہے، کس صفات کے ساتھ ہے، یہ جاننا۔ اس کے بعد ایک طبقہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں صرف جاننا نہیں ہے، ہمیں اپنی آنکھ سے دیکھنا ہے، ہم نشان پا پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ لشکر گزر گیا تھا وہ کیسا تھا، ہم صرف دعاؤں کو نہیں دیکھیں گے، جا کے دیکھیں گے کہ وہ دعاؤں کہاں سے نکل رہا ہے، وہ آگ کی خصوصیت کیا ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں روشنی پہ گزارا نہیں کرنا ہے، ہمیں اصل سورج کی طرف دیکھنا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے عرفہ۔ عارف کا کام کیا ہے؟ عارف کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی صفات کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قرب کو چاہتا ہے. اور جب یہ مرحلہ جب انسان کے سامنے آ جاتا ہے جس کا نام عرفا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم یقین کے علاوہ عین الیقین اور حق الیقین کے منزل پر خدا کے نور کو دیکھنا چاہتے ہیں, جب اس مرحلے کے اندر آتا ہے تو انسان کا خوف کم نہیں ہوتا ہے, انسان کے خوف میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر وہ مناجات جو ایک آج کے حد تک مناجات کا حوالہ دوں گا, 15 مناجات جو مفاقی کے اندر موجود ہے, ان مناجات میں سے ایک مناجات ذاکرین ہے. اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ خدایا, یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی جو روح مجرد کے مالک ہے, مادہ نے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا ہے, عالم جبروت اور عالم ماحوت سے ذہن بالکل نزدیک ہے, وہ جبروت کو جانتا ہے, وہ ماحوت کے بارے میں آگاہی رکھتے ہیں, وہ ہمیں یہ جملہ سکھاتے ہیں. فرماتے ہیں چوتھے امام, خدایا اگر تیرا حکم نہ ہوتا, تیرے حکم پر عمل واجب نہ ہوتا, تو میں تو تیرے نام لینے کی جرات بھی کبھی پیدا نہ کرتا. اس کا نام لینا اپنی زبان کے اوپر خدا کا نام, امام فرماتا ہے اللہ کا نام زبان پہ لینے کی جرات بھی میں نہیں کرتا, چونکہ تیرا حکم ہے. اس کے بعد فرماتا ہے کہ خدایا یہ تیرا احسان ہے, یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے نام لینے کی مجھے اجازت عطا فرما دی. جب انسان چھوٹے سے بادشاہ کے سامنے جاتا ہے, کتنے القاب کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں, لیکن جب خدا کے سامنے آتا ہے تو کتنے بے باکی کے ساتھ خدا نام کے نام کو استعمال کرتے ہیں. امام فرماتا ہے کہ خدایا اگر تیرا حکم نہ ہوتا, تیرے حکم پر عمل واجب نہ ہوتا, تو میں تیرے نام لینے کی ضرورت نہیں کرتا. تیرے عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے تو نے اپنے نام لینے کی مجھے اجازت عطا کی, اور تیرے دوسرے عظیم نعمت یہ ہے کہ تو نے مجھے دعا مانگنے کا حکم دیا. اس کے بعد فرماتے کہ خدایا ہر وہ لذت جو تیری ملاقات کے اور تیرے عبادت کے تیری بندگی کے سوا جو لذت ہے, اس لذت سے مجھے پناہ عطا فرما دے. ہر وہ سکون جو تیرے قرب کے علاوہ ہو, ہر اس سکون سے مجھے پناہ عطا فرما دے. ہر وہ شیرینی جو تیری ملاقات اور مناجات کے علاوہ کہیں اور پائے جانے والی ہر لذت سے مجھے پناہ عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت سے آگاہی رکھنے والے, اللہ تبارک و تبارک و تعالیٰ کی جبروت سے آگاہی رکھنے والے, کہ رسول اللہ جو خدا کے اتنے قریب ہے, قرآن کہتا ہے قاب قوسن اوتنا, اس کے بارے میں ان کے ازواج مطہرات کا یہ کہنا ہے, جیسا ہی بلال اذان دیتا تھا اور کہتا تھا اللہ اکبر, اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ایسا پیش آتے تھے جیسا کہ ہمیں جانتے ہی نہیں. عظمت الہی کا خوف جو اصل خوف ہے, مطلوب ہے, جو اللہ جس خوف کو ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے, پہلا خوف خوف ہے عظمت الہی, خدا کی عظمت کا خوف کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں, میں کس کے سامنے عبادت کرنے جا رہا ہوں, میں کس کے سامنے جھکنے جا رہا ہوں, میں کس کے سامنے حاضری دینے جا رہا ہوں. یہ تصور معرفت کے بغیر ممکن نہیں. یہ خوف خوف مطلوب ہے, اللہ چاہتا ہے یہ خوف انسان کے اندر پیدا ہو جائے, جیسا کہ اللہ کے نبی جب مؤذن کی اذان سنتے تھے, ازواج مطہرات کہتے, اس طریقے سے رسول کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا, ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے تھے جیسا کہ اللہ کے رسول ہمیں جانتے ہی نہیں. مولا کائنات کی سمان حیات کے اندر یہ موجود ہے, جیسا ہی مؤذن کی آواز سنتے تھے کانپنا شروع کرتے تھے, لرزنا شروع کرتے تھے, اور فرماتے تھے اس امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا, جس امانت کو قبول کرنے سے زمین اور آسمان نے بھی عاجزی کا مظاہرہ کر لیا. یہی عظمت کا خوف ہے, گناہوں کا خوف نہیں, عظمت کا خوف ہے. عظمت الہی کا تصور اسی کا علم, اسی کے عرفان کا اثر ہے. جو تھے امام حج کے لیے تشریف جاتے تھے, لبیک کہتے تھے اور سواری سے نیچے اتر جاتے, گر جاتے تھے, سواری سے نیچے گر جاتے تھے. فرماتے تھے مجھے خوف ہے کہ میں یہاں سے لبیک کہوں اور ادھر سے کہیں نہ لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. یہ خوف اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو حاصل ہو. خوف تو بہت سے خوف ہمارے اندر ہونے چاہیے, لیکن ایک خوف جو ہمارے موضوع کے اندر آتا ہے, خوف عظمت الہی, کس کے سامنے انسان کھڑا ہے, کس خدا کے سامنے انسان گفتگو کرنے جا رہے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا جب تم کسی گھر کے اندر جاتے ہو تو اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا ہے, مسجد کے اندر بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہو. خدا سے پوچھے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے اندر قدم رکھتے ہوں؟
کہا فرزند رسول،
مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اجازت ملنے کا جو ہے وہ طریقہ کیا ہے اجازت ملنے کا؟ ہمیں علم کیسا ہو جائے کہ ہمیں اجازت ملی ہے؟
امام نے شرح فرمایا، مسجد کے دروازے پر کتنا کھڑے رہو کتنا کھڑے رہو، تصور کرو میں کس کے فرش کے اوپر قدم رکھنے جا رہا ہوں، میں کس کے گھر کے اندر داخل ہو رہا ہوں، کتنا تصور کرو، اور اپنے بارے میں تصور کرو، جس کے گھر کے اندر داخل ہونے جا رہے اس گھر کا تصور کرو، جس خالق کے سامنے وہ حاضر ہونے جا رہا ہے اس کا تصور کرو، جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوا سمجھ لو اب اجازت دی، تو کریم ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام کے ذریعے میں بھی پیش آتا ہے اور مسجد میں پیش آتا ہے۔ میں آپ سے کوئی بات کروں، میں کوئی سوال کروں، جب آپ جواب دینا چاہیں میں چہرے کو اس طرف کروں تو آپ کو غصہ آئے گا، آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ کہیں گے یہ میرے توہین کر رہا ہے، کہ پہلے سوال کرتا ہے جب جواب دینے لگتا ہے تو چہرہ ایک طرف کر دیتا ہے۔ نماز کے اندر اور زیارت کے اندر ہمارا بھی یہی ہوتا ہے، ہم امام کو سلام کرتے ہیں، امام جواب دینا چاہتا ہے تو ہماری توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ہماری توجہ کہیں اور ہونا بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو سلام کروں، جب آپ جواب دیں گے تو میں چہرے کو منحرف کر لوں۔ لیکن وہ کریم زواد جو ائمہ طاہرین کی شکل میں ہے، انبیاء کی شکل کے اندر موجود ہے، اسی طریقے سے نماز کے اندر بھی جب خدا سے گفتگو کرتے ہیں، کہتے کچھ ہے، انسان کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، فرشتے کہتے ہیں پروردگار یہ بہت بڑا بے ادب ہے، خدایا یہ تیری شان کو نہیں جانتا، جیسا بت پرست بت کے سامنے تواضع کرتا ہے یہ تم آپ کے سامنے تیرے سامنے اتنا بھی نہیں کر رہا ہے، خدایا کان پکڑ کے نکال دوں گی اسے مسجد سے۔ خدا فرماتا ہے نہیں نہیں، کچھ دیر کے بعد یہ میرے طرف متوجہ ہو جائے گا، کچھ دیر کے بعد یہ میری طرف متوجہ ہو جائے گا، اسے رہنے دو، اسے ملائکہ چاہتا ہے نکال دے لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہ رہنے دے، کبھی نہ کبھی یہ میری طرف متوجہ ہو جائے، کبھی نہ کبھی میری عظمت کی طرف، میری رحمت کی طرف، میری بندگی کی طرف اس کی روح متوجہ ہو جائے گی، اسے نکالنا نہیں، جتنا چاہے جس بے ادبی کے ساتھ اندر آنا چاہے آنے دے، اس کا راستہ نہیں روکے، خدا یہ کریم انسان کا راستہ نہیں روکتا ہے۔ لہذا ہر نماز ہر عبادت کے اندر جو اصل روح ہے وہ کیا ہے؟ جو اصل روح ہے وہ نیت ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، اصل میں جو روح ہے عبادت کی وہ نیت ہے۔ نماز ایک بے جان جسم ہے، روح اگر ہے تو وہ نیت ہے، روزہ ایک بے جان شے ہے، اگر کوئی چیز اس کو آسمان تک لے جا سکتی ہے وہ تو اس کی روح ہے، وہ نیت ہے، وہ اس کو بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہے میں آج اسی کی طرف تھوڑا سا توجہ دے کے آج کے حد تک اس درس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں کیا لے کے آئے ہیں؟ صرف اور صرف زندگی لے کے، ہم مالک ہیں صرف وقت کا، ہم اپنی حیات کا مالک ہیں، جو حیات لے کے دنیا کے اندر آئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جس حیات اور زندگی کے مقابلے میں نہ دنیا حاصل کرتے ہیں نہ قیامت حاصل کرتے ہیں، ایسی طریقے سے اس دنیا کو زندگی کو قیمتی شے کو ضائع کرتا ہے۔ اسی وجہ سے لقمان کا یہ قصہ یقین آپ نے سنا ہوگا، جب فقراء کے محفل میں وہ پہنچتے تھے، جب فقیروں سے گزرتے تھے، دنیاوی حوالے سے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تو ان سے ایک جملہ کہتے تھے، خبردار یہاں تو نقصان ہوا ہے کہیں ادھر بھی نقصان نہ اٹھانا، یہاں تو تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں بھی تو خالی ہاتھ نہ ہو جائے، لہٰذا اگر یہیں خالی ہاتھ ہے تو وہاں پہ تمہارا ہاتھ خالی نہیں ہونا چاہیے، وہاں کی فکر میں رہے، تو دنیا کے اندر بھی کچھ حاصل نہیں کرتا ہے قیامت بھی حاصل نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ زندگی جو قیمتی شے تھے وہ اسے ختم کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا شخص اس زندگی کے عوض بنگلے کا مالک بنتا ہے، جائیداد کا مالک بنتا ہے، پیسے خوب کماتے ہیں، جب یہ مرنے کے قریب ہوتا ہے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ نقصان میں رہا یا فائدہ میں رہا، ہر انسان کہے گا یہ آدمی جو ہے وہ نقصان میں رہا، کیوں؟ اس لیے کہ قیمتی زندگی کو ختم کر لیا، بے فائدہ دنیا کو اس نے حاصل کر لیا کہ اب یہ مال اس کا کوئی کام آنے والا نہیں ہے، یہ نقصان میں رہا۔ یہ آدمی بھی جو دنیا میں جتنا بھی کامیاب رہا ہو، زندگی کے مقابلے میں جو قیمت اس نے ادا کی ہے اس کے مقابلے میں یہ نقصان میں۔ پھر تیسرا شخص ہوتا ہے، وہ دنیا کے حوالے سے کچھ کمایا ہو یا نہ کمایا ہو،
وہ اس دنیا کے عوض میں یہاں خدا سے رابطے کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے قیامت کو وہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، جنت کو وہ مالک بن چکا ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کو وہ مالک بن چکا ہوتا ہے. اب اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا. یہ آدمی یقیناً فائدہ ہی میں رہا کہ ختم ہونے والی دنیا کے مقابلے میں ہمیشہ کی قیامت کو یہ مالک بن گئے. نیت اسی چیز کا نام. کہ قرآن آواز دیتا ہے کہ تمام چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں سوائے ذات کے. انسان نیت کے ذریعے اپنا آپ کو وابستہ کرتا ہے خدا سے کہ خدایا میں ہلاک ہونا نہیں چاہتا ہے، میں اس ذات سے وابستہ رہنا چاہتا ہوں جس کے لیے بقا ہے. قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. انسان کے پاس جو عقل کی دولت ہے اس کے ذریعے کہتا ہے کہ خدایا مجھے تو میں تو فنا نہیں ہونا چاہتا، میں تو باقی رہنا چاہتا. خدا کہتا ہے کہ جب فانی نہیں ہونا چاہتا ہے تو تمہیں ہم سے ملنا پڑے گا، باقی رہنے والی ذات سے وابستہ رہنا پڑے گا. اس وجہ سے ہلاک سے بچنے کے لیے اپنا آپ کو فانی ہونے سے بچنے کے لیے، یا آسان الفاظ کے اندر والعاصر، زمانے کی قسم جو ہماری زندگی ہے، زمانے کی قسم جو ہماری عمر ہے، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان کی طرف جا رہا ہے. الا الذین آمنوا، جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ ہمیشہ فائدے میں ہے. کہ ہلاکت سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، فنا ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس طریقے سے نیت کے ذریعے فنا ہونے والے انسان باقی ذات سے وابستہ ہوتا ہے، ہلاک ہونے والا انسان ہمیشہ باقی رہنے والی ذات خدا سے وابستہ ہو جاتا ہے. پھر اس نیت کے اندر وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو اور ایک مرحلہ آتا ہے جس کا نام اخلاص ہے. جب اخلاص انسان کے اندر آ جائے تو قیامت تو ہے ہی ہے، دنیا کے اندر بھی ایسے کام کر سکتا ہے جو دوسرے انسان دیکھ کے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں. چند واقعات اسی حوالے سے بیان کر کے آج کے درس کو یہ بھی ختم کرتے ہیں. سروات پڑھے محمد و آل محمد. باقی رکھنے والی ذات، باقی رہنے والی ذات کو دیکھ کے ہم نے اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہا، اس سے وابستہ ہوئے. ہم اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر دیکھ کر باقی رہنے والی ذات کو دیکھ کے ہلاکت سے بچانے کے لیے ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچے. وہی مثال جو میں محرم کے اندر بارہ دیتا ہوں کہ پتے کی طرح جس طریقے سے وہ زمین پر گرتا ہے تو فانی ہو جائے گا، وہ پتا درخت سے وابستہ کرے گا. جتنا استحکام درخت کے اندر موجود ہے پتے کو بھی وہ استحکام ملے گا. جتنا طوفان کا مقابلہ درخت کر سکتا ہے وہ پتا بھی کر سکے گا. جب تک وہ درخت سرسبز شاداب اور حیات رکھتا ہے یہ پتے کو بھی اتنی حیات ملے گی، لیکن ضروری ہے کہ پتا درخت سے وابستہ رہے، درخت سے جدا نہ ہو جائے. تو جب انسان کے واقعات محرم کے اندر جگہ کیا تھا، بھی دوبارہ موضوع کے حوالے بیان کرتا ہوں، اخلاص جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو انسان تو کیا حیوان کو بھی اس کا اثر ملتا ہے. باقی رہنے والی ذات کے لیے جب خلوص آ جائے نیت کے اندر تو اس کا ثمر دنیا کے اندر کوئی حیوان سے بھی سرزد ہو جائے اللہ اس کو بھی محروم نہیں رکھتا ہے. ایک دن قصہ سنا تھا حضرت شعیب کا، جو نبی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام اسی خوف کے بارے میں، عظمت الہی کے خوف کے بارے میں، اتنا گریا کیا، اتنا گریا فرمایا، اتنا گریا فرمایا، نابینا ہوئے. اللہ نے بینائی عطا کی، دوبارہ نابینا ہوئے، دوبارہ بینائی عطا ہوئی. اللہ نے پوچھا شعیب، اگر تو جہنم کے خوف سے روتا ہے تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تو جہنم کے قریب نہیں جاؤ گے. اگر جنت کے لیے گریا کرتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں تمہیں جگہ مل جائے گی. شعیب نے کہا پروردگار، یہ جنت اور جہنم کے خوف، جنت کے لالچ میں جہنم کے خوف سے گریا نہیں کروں. کہا کیوں، پھر گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تیری عظمت کو یاد کر رہے، تیری بزرگی کو دیکھ کر، اپنی بے بذاتی اور بے قیمتی کا احساس کرتے ہوئے صرف تیری عظمت کا خوف ہے جس کی وجہ سے میں گریا کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا، تیرے خوف میں اگر اخلاص ہے اور تمہارا گریا فقط اور فقط اخلاص خالص میرے لیے ہے، جنت کے لیے نہیں ہے، جہنم کے خوف سے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا، ایسا ہے تو تمہیں بینائی نہیں دوں گا بلکہ اپنے کریم اللہ کو تمہاری خدمت کے لیے بلا دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو حضرت شعیب کے اس اخلاص کی وجہ سے اللہ نے خدمت کے لیے بلایا. اب تمہاری خدمت کرنے والا کلیم اللہ ہوگا، تمہاری خدمت وہ کرے گا جو مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہ تمہاری خدمت کرے گا. اور ایک قصہ، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پہنچے، تشریف لائے، حیوانات گفتگو کرتے آپس میں، حیوانات نے سنا کہ اللہ کا کوئی نمائندہ زمین پہ آیا ہے. ان میں سے ایک حیوان جنگل کے اندر کہنے لگے، اگر خدا کا نمائندہ آیا ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے تو ہمیں اس کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، اس سے ملنے کے لیے جانا چاہیے. ان میں سے ہرن وہ جانور تھا باقی نے کہا کل جائیں گے پرسوں جائیں گے. تو یعنی ہرن وہ جانور تھا, اس نے کہا کہ اگر اللہ کا نبی آیا ہے, اللہ کا نمائندہ زمین پہ آیا ہے, تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا, میں ابھی جاتا ہوں ملاقات کے لیے. جنگل سے سب سے پہلے جانور جو حضرت آدم کے سامنے زیارت کے لیے آیا تھا وہ ہرن. جیسا ہی ہرن آیا اللہ کے نبی کو سلام کیا, احترام کیا. جانور جب سامنے آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنے دست مبارک اس کے اوپر رکھ دیا. واپس جب پلٹ کے اپنے محلے میں آیا, جنگل کے اندر آیا, تو دوسرے جانور پوچھنے لگے کہ تم نے کون سی خوشبو لگا دی ہے, تمہارے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. تم کو خوشبو تو نہیں لگائی تھی. کہا تم کہاں گیا تھا؟ کہا میں خدا کے نمائندے کی زیارت کے لیے گیا, میں اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے گیا تھا, ان کو سلام کرنے کے لیے گیا تھا. اس نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا, صرف اپنے دست مبارک میرے اوپر. پتا چلا کہ خالص اللہ کے نمائندے کی زیارت کے لیے جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہرن کے پورے جسم کو خوشبودار بنا دیا, اس کے پورے جسم سے خوشبو آ رہی, کیونکہ اللہ کے نمائندے سے خالص محبت کی وجہ سے ملاقات کے لیے گیا تھا. پھر اس کا اخلاص کا ثمر صرف اس کو نہیں ملا, بلکہ اللہ نے فرمایا چونکہ تو نے میرے نمائندے سے اظہار محبت کی ہے, مجھ سے نسبت ہونے کی وجہ سے میرے نبی کا تو نے احترام کیا ہے, اس کی زیارت کی ہے, لہٰذا یہ خوشبو فقط تجھ تک محدود نہیں رہے گی, قیامت تک تمہاری نسل کے اندر مشک نامی یہ خوشبو قیامت تک تمہاری نسل کے اندر. اسی وجہ سے ہرن کے ناب کے اندر وہ خاص جو خوشبو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کی وجہ سے اللہ نے اس کی نسل کے اندر رکھی. پھر انسان کو حکم دیا, کیا حکم دیا؟ کہ جب خدا سے ملاقات نماز کے لیے جائیں تو خوشبو لگا کے جائیں, مستحب ہے کہ خوشبو لگا کے نماز کے لیے آ جائیں. تو یہ خوشبو کیا پیغام دیتی ہے؟ خوشبو یہ پیغام دیتی ہے کہ جب یہ جانور جس کی خوشبو میں اپنے جسم پہ لگا کے آیا ہوں, یہ جانور خدا کے نمائندے کی زیارت کے لیے گیا تو اتنا اس کے لیے اثر ہوا, اتنی نعمت اس کو ملی, اس کی پوری نسل کے لیے خوشبو ملی, میں تو اسی خالق سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو نمائندہ بنا کے بھیجا. میں وہاں جا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے جا رہا ہوں, خدا سے ملاقات کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. خوشبو انسان کو پیغام دیتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ کے نمائندے کا احترام کرنے سے اس کی نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اثر سے نوازا, اگر تو بھی خالص اس جانور کی طرح خالص خدا کی ملاقات کے لیے جائے, تجھے تو مالامال کر ہی دے گا, تو اس کے علاوہ تمہاری نسل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازے گا. اسی وجہ سے دعا کیا ہے؟ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی, خدایا مجھے توفیق دے دے کہ جو نعمتیں مجھے دی ہے, میرے والدین کو دی ہے, سب کا شکریہ ادا کروں. کیوں؟ چاہے بیماریاں ماں باپ سے منتقل ہو سکتی ہے بچے کی طرف, تو نعمتیں بھی جو اللہ نے ماں باپ کو دی ہے خود بخود بچے کی طرف منتقل ہو جائے. یہ پہلا باب.
ہاں مجھے یقین ہے کہ یہ آنکھ خاموش نہیں ہوگی. کیوں کرتی ہے؟ ابراہیم خلیل کی محبت میں, کہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھے کہ جب میرا خلیل چل رہا تھا تو نے کیا کیا؟ تمہیں جواب دوں گا پروردگار, میں اپنے چھوٹے سے منہ کے اندر پانی لادے بجانے کی اپنی حد تک میں نے کوشش کی, بس خلیل کی محبت میں یہ کر رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ جب تم میرے خلیل سے محبت کرتا ہے, جس منہ کے اندر تو نے پانی لایا ہے اسی کے اندر شہد رکھ دوں گا, اس کے بعد جو پانی نکلے گا اسے شہد بنے گا. اسی مچھی کے منہ کے اندر اللہ نے شہد کی طاقت پیدا کر دی, خلیل سے محبت کی ہو جائے. ابراہیم خلیل کی محبت کی ہو جائے, اللہ نے شہد کی نعمت رکھ دی اس مچھی کے اندر. اور ایک چھوٹا سوال ہے سنا ہوں, حضرت پیغمبر اسلام علیہ السلام جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب قبضہ کرتے تھے تو ایک درخت کے شاخ سے تیز لگا کے قبضہ کرتے تھے. مسجد کے اندر ابھی آپ کو آثار ملے گا جہاں محراب ہے اس کے سامنے جو ستون حنانہ ہے وہاں پہ قبضہ دیا کرتے تھے. کسی نے ممبر بنایا, جس صحابی نے, آپ ممبر کو قبضہ دینے لگے, قبضے کے درمیان قبضے کو قطع کیا, درخت کو کچھ کہا, اس کے بعد حکم دیا کہ اس درخت کو کاٹو, دفن کر دو. کاٹا گیا اور دفن کیا گیا. پوچھا اللہ کے نبی آپ نے درخت سے کیا کہا, درخت کو کاٹنے کا حکم کیا کیوں کیا اور دفن کیوں کیا؟ تھا نے شاید فرمایا یہ درخت میری محبت میں گریا کر رہا تھا, میرے فراق میں گریا کر رہا تھا. آپ نے کیا کہا؟ میں نے اسے راضی کر دیا. کیا تو راضی نہیں ہے کہ ابھی تم میرے فراق کو برداشت کرو, میں تمہیں دفن کرتا ہوں. قیامت کے دن جنت کا بہت بڑا درخت بنے گا, اہل جنت تمہارا میوہ کھا کے خوش ہو جائیں گے. یہ درخت اس بات کے اوپر راضی ہو گیا کہ قیامت کے دن جنت میں بہت بڑا درخت بنے گا میری محبت میں گریا کی وجہ سے. تو دیکھا رسول اللہ کے فراق کے اندر ایک درخت بھی اگر گریا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کا درخت بنا دیتا ہے. بس مساج کے دو جملے, وقت ختم ہو گیا ہے. خصوصی اندازہ لگا دے کہ جس طریقے سے ایک درخت, ایک نباتات جب خدا کے نمائندے سے اظہار محبت کرتا ہے, وہ جنت کے اندر ایک بہت بڑا درخت بنتا ہے. اس انسان اگر خالص خدا کے لیے حسین کو ہر مرحلے پر یاد کرتا ہوگا تو اللہ قیامت کے دن کتنا بڑا مقام اسے عطا کرے گا. جب وہ پانی پیے گا جو شخص حسین کو یاد کرتا ہوگا, جہاں پر انسان کے لیے کوئی خوشی کا موقع آئے گا اپنے آقا کی مظلومیت کو اگر یاد کرے کر گریہ کرے, اور وہ شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کتنا بڑا مقام دے گا کہ جہاں وہ گھر بنائے گا لیکن ساتھ ساتھ گریہ بھی کرے گا, میں گھر بنا رہا ہوں, حسین کے خیموں کو آگ لگایا جا رہا تھا. جب شادی کرے گا تو اس وقت حسین کو یاد کرنے والے کو اللہ یقیناً جزا عطا کرے گا. وہ کہے گا میں اپنے بیٹے کو دلہا بنا رہا ہوں. ایک کربلا کے اندر حسین کے پاس ایک جوان تھا جس کو دلہا بنانے کے بجائے مقتل کی طرف بھیجا جا رہا تھا. یہاں تک کہ اگر بچوں کو, چھوٹے بچوں کو روزہ رکھتے ہوں گے, جب بچے کے بچہ اس کے سامنے آئے گا, بچے کا ہونٹ خشک دیکھے گا تو حسین کو یقیناً یاد کرے گا کہ پروردگارا کہ میرا بیٹا چھوٹا ہے, روزہ رکھا ہے لیکن 6 سال کا ہے, 6 مہینے کا نہیں ہے. سلام اس مظلوم باپ کے اوپر کہ جس نے اپنے بیٹے کے اس خشک زبان کو دیکھا جو 6 سال کا نہیں تھا, فقط 6 مہینے کا تھا. 6 مہینے کا تھا جو چند گھنٹے کا روزہ دار نہیں تھا بلکہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا. آیا ہماری اس قلیل سے عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. تیری عبادت اور مناجات میں جو لذت ہے اس لذت سے ہم سب کو آگاہ فرما دے. تیری رضا کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے. رحمت کے اس مہینے میں اپنے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما دے. مغفرت کے اس مہینے کے اندر ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے. سورہ فاتحہ کی جماعت تمام ارواح مومن و مومنات